محترم سامعین کرام، محترم مولانا اقبال نائت صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاته والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صدق الله العظيم. محترم الكرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة، یہ دین نام ہے ایک دوسرے کی بیٹھائی کا، ایک دوسرے کی ہمدردی کا، ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہنے کا، ایک دوسرے کی اچھائی اور اس کی بھلائی چاہنے کا نام دین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یعنی کس کے لیے نصیحت اور کس کے لیے خیرخواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، غير تعريف الله في الله كرسوله الله في كتابه، اور أئمة المسلمين في مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے بھی غیر تعریف۔ جب یہ تمام امور کسی مسلمان کے اندر پائے جائیں گے تو پھر وہ شخص دیندار کہلائے گا، دین کا ماننے والا کہلایا جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں اس سے خالی ہوگی، جب ان چیزوں سے وہ خالی ہوگا، تو پھر دین میں اس کا کوئی مقام اور دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کی وضاحت کرنے والوں نے اور اس کی تفصیل لکھنے والوں نے صفحات کے صفحات لکھ دیے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، وہ اللہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ہمیں وجود میں لانے والا ہے، وہ اللہ جس نے ہماری تمام تر چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پیروں کو، ہماری کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل و دماغ کو، ان سب کا پیدا کرنے والا مالک وہ اللہ ہے۔ ہم تھے نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وجود بخشا، وہ اللہ۔ اس کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا یقین دل میں بٹھائیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پورے کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، سورج کا، چاند کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، زمین اور آسمان کا، پورا نظام جنات کا، فرشتوں کا، انسانوں کا، وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے جو چلا رہا ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہم جان لیں کہ اس اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی غلامی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ سوائے اپنی بندگی کے اور اپنی غلامی کی، اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے، اور کسی کام کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا ہے کہ ہمیں گنا گنا کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر بھی بنائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ گنا دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، وہ کام ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ وہ ہماری زندگی کا اور ہمارے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا اور ہمیں دنیا میں وجود میں لانے کا مقصد محض اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی بات ماننا, اللہ کی دین کو ماننا, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر اس لیے ہم مقصد بنائیں گے پھر اللہ کے لیے خیر خواہی ثابت ہوگی کہ ہم اللہ کے خیر خواہ ہیں. وہی کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا, اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلا چاہنا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے, کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, کسی انسان کی ترتیب دی ہوئی کتاب نہیں ہے. ایسی کتاب ہے کہ اس طرح کی کتاب نہ پہلے اتاری گئی ہے نہ بعد میں اتاری جا سکتی ہے. ایسے علوم اور ایسے معانی اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں جو علوم دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں پائے جاتے, اور اس کتاب کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں زندگی کے تعلق سے, دنیا کے تعلق سے, موت کے تعلق سے, قبر کے تعلق سے, آخرت کے تعلق سے, قیامت کے دن کے تعلق سے, جنت کے تعلق سے, جہنم کے تعلق سے, اور حساب و کتاب کے تعلق سے, جو جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام حقیقتیں اس کے سامنے ہیچ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا انسان کوئی بات کہہ بیٹھے اس کی بات کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے قرآن مجید کی بات کے سامنے. سب کی باتیں بدل سکتی ہیں, سب کی باتیں تبدیل ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ایمان, اس کتاب کا پڑھنا ہم پر ضروری اور فرض ہے, اس کتاب کا سمجھنا ہم پر فرض اور ضروری ہے. بغیر سمجھے اس کتاب کے, بغیر پڑھے اس کتاب کے کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی اس کتاب کو نہیں پڑھتا زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں سکتا, اللہ کو پہچان نہیں سکتا, آخرت کو نہیں پہچان سکتا, جنت پر اور جہنم پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا. کیا کیا معانی ہے, کیا کیا خزانے اس میں پنہا ہے ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے, دنیا کے تمام علوم پڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہے, لیکن اگر چھوڑنا ہے, جسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, تو قرآن مجید ہے, اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. عمریں بیت گئی, کسی کے 60 سال, کسی کے 70 سال, کسی کے 80 سال گزر چکے ہیں, لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی نہیں جانتا. سب سے بڑا ظلم, اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کوئی بڑا ظلم کیا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ نے ایک ایک بندے کے لیے قرآن مجید کو اتارا تھا, لیکن ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے. قرآن مجید چھوڑ دیا تو اللہ کے احکام کو بھی توڑ دیا. اسی لیے قرآن مجید کے تعلق سے کل ہمارے نبی اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے, وقال الرسول يا رب ان قوم اتبعوا هذا القران مهجورا. رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے, اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے اس قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا, جس کے نتیجے میں نمازیں بھی چھوٹ گئی, زکات بھی چھوٹ گئی, اور اللہ کے احکام بھی ٹوٹ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی چھوڑ دی گئی, قرآن مجید کو چھوڑنے کی نتیجے بولے رسول. اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب پیغمبروں کے امام آپ ہیں, سردار آپ ہیں, ہیں اور تمام رسولوں کے امام ہیں. قیامت کے دن سے سب سے پہلے نمبر پر آپ ہوں گے اور آپ کی امت ہوں گی. آپ کے ہاتھ میں اپنی امت کا جھنڈا ہوگا. سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کی امت کے افراد ہوں گے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آپ کی آئی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. اب اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی شریعت جاری گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احکامات دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شریعت کی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی شریعت کی گئی. تمام شریعتیں بدل دی گئی ہے لیکن آخری شریعت کبھی نہیں بدلے گی. یہ آخری دین اس کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی تغیر نہیں آئے گا. آپ کی ادائیگی آخری کتاب, اس میں بھی کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں ہوگا. اس پر ایمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونے کی زندگی. بادشاہ ہو کوئی, چپراسی ہو کوئی, تاجر ہو کوئی, کوئی ملازم ہو, ہر کیٹیگری اور ہر کوالٹی کے انسان کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جوان کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ, شادی شدہ کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ, بوڑھے انسان کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ, باپ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے, شوہر کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے. آپ کی زندگی کو چھوڑ کر, آپ کے طور و طریق کو چھوڑ کر کسی اور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا, کسی اور کے طور و طریق کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے گا اور ماڈل کے طور پہ اپنائے گا, اس کی زندگی میں کامیابی نہیں میسر ہوگی. اس کی زندگی میں ناکامی ہی ناکامی, ذلت ہی ذلت, رسوائی ہی رسوائی, خواہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کسی بڑے منصب پر باعث کیوں نہ ہو, کسی بڑے عہدے پر باعث کیوں نہ ہو, کتنی بڑی حویلی اور کتنی بڑی کوٹھی اس کی کیوں نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑ کر اور کسی کی زندگی کو اپنے کی نمونہ بناتا ہے, یہ کبھی سکون, کبھی اسے اطمینان, کبھی اسے چین میسر نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا. آپ کا سونا, آپ کا جگنا, آپ کا کھانا, آپ کا بیویوں کے ساتھ رہنا, آپ کا اپنے اولاد کے ساتھ رہنا, آپ کی تجارت, آپ کے معاملات, آپ کی معاشرت, تمام پہلو موجود ہیں. دنیا میں اور کوئی نبی کی زندگی ایسی نہیں ہے جو پوری طور پر محفوظ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پورے طور پر محفوظ نہیں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, کسی نبی اور کسی رسول کی زندگی اس قدر محفوظ صورت و شکل میں نہیں ہے جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے صبح اٹھنے سے لے کر کے شام میں, رات میں بستر پہنچنے تک کی تمام گھڑیوں اور تمام لمحوں کے حالات محفوظ ہوں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف انفرادی زندگی نہیں, اجتماعی زندگی نہیں, بلکہ معاشرتی زندگی. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے وہ بھی محفوظ ہے, کس طرح کا لاڑ پیار تھا وہ بھی محفوظ. کوئی گوشہ, کوئی شوشہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے. آپ کے کاروبار بھی محفوظ ہیں, آپ کی لین دین بھی محفوظ ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی کے تمام تر حالات بھی محفوظ ہیں. کوئی کسی میدان میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ موجود نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو نمبر ایک کا جھوٹا ہے, اللہ کے نبی پر جھوٹ کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کے اس میدان میں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہے. حکومتی میدان ہو, سیاسی میدان ہو, تجارتی میدان ہو, تمام زندگی زندگی کے گوشوں میں، تمام زندگی کے شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ موجود ہے، ولی رسول ولی ائمہ المسلمین، اور ائمہ المسلمین کے لیے جو مسلمان حکمران ہیں، انصاف پسند ہیں، عدل پسند ہیں اور رعایا پرور ہیں، ان لوگوں کی بات ماننا بھی ضروری ہے تاکہ نظام میں کوئی گڑبڑی پیدا نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، کوئی غلبشار نہ ہو، کوئی بدنظمی ملک کے اندر اور علاقوں کے اندر پیدا نہ ہو، تو حکمرانوں کی بات ماننا بھی غرض اور ضروری ہے. ایک تفسیر اس حدیث کی یہ بیان کی گئی، اس سے مراد حکمران. اسی لیے حدیث میں آتا ہے علیک بالسمع والطاعة بالبُعد والمنشأ والمقرب، آپ کو ہر صورت اپنے ذمہ داروں کی بات ماننی ہے، آپ ان کے فیصلوں سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، آپ کا دل ماننے میں لگ رہا ہے یا نہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. البتہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو ایسے موقعوں پر ذمہ داروں کی بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے. اور اس کی دوسری جو تشریح بیان کی گئی ہے علماء اہل علم کی بات، جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنت کا علم رکھتے ہیں، جو حلال اور حرام کو جانتے ہیں، جو جائز اور ناجائز سے آگاہ اور واقف ہیں، ان کی بات ماننا دین اور دنیا کے سلسلے میں اس کو بھی فرض قرار دیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور جو تم میں ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے زید کی تصویر میں بیان کیا ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد الفقہاء والعلماء الذین یأمرون الناس بالمعروف وینہونہم عن المنکر، وہ مراد ہیں، وہ فقہاء اور وہ علماء مراد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کا معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر روکتے ہیں. بڑی جہالت ہوگی اور بڑی حماقت اور سفاہت ہوگی کہ ہم یوں کہیں اللہ کی بات بتائیے، ہم کو اللہ کے رسول کی بات بتائیے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیتوں کا سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو علماء قرآن مجید کی آیتوں کے استنباط کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے استنباط کرتے ہیں اور حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بات ماننے سے روکا جائے اور بہانہ یہ کیا جائے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، لوگوں کو ان باتوں کے ذریعے سے دھوکے میں رکھا جائے، یہ بھی بڑی نادانی پر مبنی بات ہوگی، جہالت پر مبنی بات ہوگی. جو قرآن مجید کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والا اور پڑھنے والا ہے، وہ کسی بات کے ذریعے سے استنباط کر کے آپ کو بات پہنچاتا ہے، وہ بھی مبنی پر حق بات ہوگی، جہل پر اور نادانی پر مبنی بات نہیں ہوگی. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من ولی من امر المسلمین ثم لم يجتهد لهم ما ينصح الا لم يدخل الجنه معهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مسلمانوں کے کسی بھی کام کا ذمہ دار بنتا ہے، کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا، کسی کالج کا، کسی جماعت کا، پھر اس ادارے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، ابھی جلسے جلوس ہے اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے صدر کی حیثیت سے، سیکرٹری کی حیثیت سے، اور کوئی محنت اور کوشش اس کے ذمے اپنے ذمے نہیں لیتا، انتھک کوشش نہیں کرتا اس ادارے کو ترقی دینے کی اور ادارے میں کام کرنے والوں کو آگے بڑھانے کی اور ان کے لیے فائدہ مہیا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، ثم لم يجتهد لهم، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، ادارے والوں کا خیر خواہ نہیں بنتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذمہ دار کی روایت سنائی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت سے محروم رکھا جائے گا۔ بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ میں ذمہ دار بنایا جاؤں، اور بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہمیں کسی ادارے کا بڑا تسلیم کر لیا جائے، لیکن جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے، ان ذمہ داریوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے تو پھر وہ انسان محروم ہوتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت سے محروم رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ولعامتهم، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہم کو خیر خواہ بننا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے وہ، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے وہ۔ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، من لا یأمن جاره بوائقہ، پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے، اس کی مصیبت سے محفوظ نہیں رہتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ایمان کا جز ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی شکم سیر ہو کر کے رات میں آرام کرے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہ بھی مومن نہیں۔ تو عام مومنوں، عام مسلمانوں کا بھی لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، یہ بھی ایمان میں اور اسلام میں شامل ہے، بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے، اذا لقيته فسلم عليه، ملاقات ہو سلام کرو۔ سامنے والا کم حیثیت کا ہے، بڑی حیثیت کا ہے، فقیر ہے، مالدار ہے، لبنا برادری کا ہے، رنگ اس کا گورا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، کچھ نہیں، اذا لقيته فسلم عليه، ملاقات ہو تو سلام کرو۔ اس سے تمہارا حق کسی مسلمان پر جو عائد ہوتا ہے، تم پر کسی مسلمان کا جو حق عائد ہوتا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کسی مصیبت میں آپ کو بلائے، کسی خوشی کے موقع پر آپ کو بلائے، کسی غم میں آپ سے کوئی مشورے کے لیے آپ کو بلائے، فَأَجِبْهُ، اس کے بلانے پر تم لبیک کرو اور اس کے گھر پہنچ جاؤ۔ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کی امانت پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کی خیر خواہی پر اور اچھائی اور بھلائی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو کوئی بلا رہا ہے، اس پر آپ کو چلا جانا چاہیے اس کی بلانے پر۔ اسی طرح سے دیگر حقوق ہیں، وہی دستن سہن سہل، جب وہ آپ سے کوئی خیر خواہی چاہے، مشورہ چاہے، تو اس کو اچھا مشورہ دو۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امانتدار ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی لڑکی کے تعلق سے آپ سے مشورہ کیا جاتا ہے اور آپ کا اس لڑکے سے اچھا تعلق ہوتا ہے، اب لڑکی والوں کو آپ گڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لڑکی والوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایسی شکل صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لڑکا مشورہ کرتا ہے لڑکی کے سلسلے میں نکاح کے موقع پر کہ فلاں کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اور اس کے گھر والے کیسے ہیں، ان کی عادتیں اور طبیعتیں اور مزاج کیسا ہے، تو پوچھا جاتا ہے ان کے یہاں اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی ہے ہمارے یہاں سے، وہ فلاں رشتہ رکھتی ہے، آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ اس کا اسے آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں، آپ حقیقت اس کے سامنے بیان کرنے کے بجائے غلط بات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا حاضر اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ، یہ دو آدمی، یہ دو صحابی مجھے پیغام بھیج رہے ہیں نکاح کے لیے. ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سامنے رکھ دی. ابو جہل اما ابو جہل فضل رب النساء سخت مزاج انسان ہے, عورتوں کو خوب مارتا پیٹتا ہے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی صفائی یہ دی, واما معاویہ فسعلوکن لم اعلم, بڑا فقیر ہے, ان کے پاس کچھ مال وال نہیں ہے, نکاح کرو گے تو تمہیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو حقیقت ہے, بعض دفعہ بتا دیتے ہیں کہ چھوٹی نوکری کر رہا ہے, بڑی نوکری پر ہے, بڑی کمپنی میں ہے, لاکھ دو لاکھ کما رہے ہیں تاکہ سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ صاف کر رہا ہوتا ہے کسی کمپنی میں, ٹیبل صاف کر رہا ہوتا ہے, اب سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے بات بڑھا کر کے بیان کی جاتی ہے, بہت بڑی کمپنی میں ہے, بولا امریکن کمپنی ہے, برٹش کمپنی. اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور غلط مشورہ دیا جاتا ہے. یہ سرکاری کے خلاف بات ہے. دین کے سلسلے میں, دنیا کے سلسلے میں, ہر معاملے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. یہی خیر خواہی دینداری ہے, اور یہی خیر خواہی ایمانداری ہے, اور یہی خیر خواہی اللہ کے یہاں رضا, اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. مگر اس کے خلاف بات ہوگی, آپ کسی کا برا چاہیں گے, کسی کا اچھا دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, حسد پیدا ہوگا, یہ ایمان کے خلاف بات ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کا فیصلہ بنائے اور اپنے دین پر چلائے. اور آخر زمان الحمد للہ رب العالمین.